السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری پہلا چیپٹر کتاب بدء الوحی حدیث نمبر 4. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم لوگوں نے کیف بدء الوحی کا چیپٹر شروع کیا تھا اور ہم 3 احادیث پڑھ چکے تھے, جس میں ہم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کردار پڑھا لاسٹ ٹائم کہ ایک بیوی اگر وہ نیک اور صالحہ ہو تو کس طرح سے ایک رول ادا کرتی ہے, اہم رول ادا کرتی ہے. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ تو بہت ہی سمجھدار اور بہت دور اندیش خاتون تھی, جس کی وجہ سے رسول اکرم ہمیشہ ان کی تعریف کیا کرتے تھے اکثر اور ان کا ذکر کیا کرتے تھے, یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں. تو بہرحال ایک خاتون چاہے تو وہ اپنے گھر کو, اپنے گھر والوں کو جنت کے راستے پر لے کر چل سکتی ہے, اور چاہے تو وہ جس طرف لے جانا چاہے لے جا سکتی ہے. تو ایکچولی جو ہم جب بھی ہماری احادیث کی کلاس ہوتی ہے تو اس میں ہم ایک ہوم ورک ہمارا ہوتا ہے ہمیشہ اس حدیث کو لے کر کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کردار ایز اے وائف آپ کو کیا نظر آیا, اور آپ اس کردار کو دیکھ کر آپ نے اپنی زندگی کے لیے کیا لائحہ عمل بنایا ہے, یعنی آپ کس طرح سے ایک اچھی والدہ یا اچھی بیوی کا کردار ادا کر سکتی ہیں, یا ایک اچھی خاتون کا کردار, یا جو بھی ایک اچھی مسلمہ کا کردار ادا کر سکتی ہیں. تو آپ کو اس کے کم سے کم 5 سے 10 پوائنٹ لکھنے ہیں, یہ ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے, اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں, حدیث نمبر 4. ابن شہاب کہتے کہ مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت نقل کی کہ آپ نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا, کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی, جب آپ نے فرمایا تھا زملونی زملونی, تو یا ایہ المدثر قم فانذر والرجز فہجر تک, کہ اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر, اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہے. اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پے ایک کے بعد ایک آنے لگی, اور اس حدیث کو دوسری روایت سے بھی بہت سارے محدثین نے روایت کیا ہے. یعنی یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر ڈر گئے, کیونکہ فرشتہ جو ہے پورے آسمان پر چھایا ہوا تھا, اور ایک روایت کے مطابق آپ کے بہت سارے پر تھے جبریل امین کے اور پورے آسمان پر وہ چھائے ہوئے تھے. تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جب ہم کوئی حیرت انگیز واقعہ جب دیکھتے ہیں تو ہمارا جسم کے جو حصے ہے, جو ہماری اسکن ہے, وہ پھڑکنے لگتی ہے تیزی سے. اسی کو بوادر کہا جاتا ہے, بادیرہ کی جمع ہے, کہ جو ہمارا جسم کا حصہ ہے وہ پھڑکنے لگتا ہے اسے منظر کو دیکھ کر. تو یہاں پر جو وحی کی ابتدا تھی اس سے پتہ چلتا ہے اور اس پر روشنی پڑتی ہے کہ وحی کی جو شروعات تھی سچے خوابوں سے ہوئی, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مسلسل خلوت اختیار کرتے رہے اور عبادت میں مشغول رہتے, یہاں تک کہ آپ کے پاس وہ فرشتہ آ گیا اور فرشتے نے آپ کو بار بار پڑھنے کے لیے کہا, اور 3 مرتبہ سینے سے آپ کا سینہ ملا کر زور سے اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے آپ کا سینہ کھل جائے, اور ایک طرح سے ایک نورانی مخلوق کا آپ سے رابطہ ہونا, ایک طرح سے ان کا ٹچ, یعنی جو ان کا جسم کا حصہ ٹچ ہونا, یہ بھی ایک اسپیشل سمجھے ٹرم تھی ایک معلم کی حیثیت سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتے نے آپ کو تعلیم دی وحی کی, اللہ تعالیٰ نے وہ وحی فرشتہ بھیجا اور فرشتے کے ذریعے سے آپ کو تعلیم دی گئی الحمدللہ. پھر ورقہ ابن نوفل جو زمانے جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے, خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو ان کے پاس لے کر گئیں, وہ عبرانی یا سریانی جو علوم تھے وہ حاصل کر رہے تھے, اور رسول اکرم ان کے بارے میں کہتے ہیں ورقہ ابن نوفل کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں دیکھا اور وہ جنتی لباس میں تھے کیونکہ وہ ایمان لا چکے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی، یعنی آپ پہلے ہی سے اخلاق فاضلہ پر فائز تھے، یعنی بہت ہی بہترین اخلاق تھا آپ کا رسول اکرم کا، اس لیے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو آپ کے حق میں گواہی دی. اور اس کے بعد یہ وحی تھوڑے دن تک بند رہی، اس کے بعد دوسری وحی آئی، اور وہ دوسری وحی سورہ مدثر کی چند آیات تھیں. اور ورقہ ابن نوفل نے جبریل امین کو ناموس یا ناموس اکبر کے نام سے موسوم کیا، حالانکہ وہ عیسائی تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا. اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی شامل تھی، اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ضروری تھا. اور بعض کہتے کہ 2 سال تک، بعض کہتے کہ 2.5 سال تک، اور بعض کہتے کہ 3 سال تک وہی کا سلسلہ بند رہا، لیکن یہ بات درست نظر نہیں آتی. جو دوسرے جو میجورٹی آف اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے زیادہ سے زیادہ یا 3 مہینے زیادہ سے زیادہ وہی کا سلسلہ بند رہا، اور جو سیکنڈ وحی تھی 4 مہینے یا 6 مہینے کے بعد نازل ہو گئی. اور اس وقت رسول اکرم کو دعوت و تبلیغ کی اجازت دی گئی کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اٹھ جا اور لوگوں کو یاد دہانی کروائیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی کا کام کیا ہوتا ہے، کہ وہ لوگوں میں دعوت و تبلیغ کے لیے آتا ہے. یعنی نبی کو اس لیے مبعوث کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں میں اللہ کی توحید، ایک اللہ کو ماننا، آخرت پر یقین رکھنا اور رسول کی رسالت پر ایمان لانا، یہ تعلیمات کو پہنچانے کے لیے آتا ہے رسول. دوسری بات یہاں پتہ چلتا ہے کہ ایک معلم کے لیے، ایک دائی کے لیے ضروری ہے، جو بھی دین کا دائی ہو، تو اس کو خوشخبری بھی دینا ہے اور ڈرانا بھی ہے. اور اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہم کو ملتی ہے کہ وہ بشیر اور نذیر تھے، الحمدللہ. ایک اور بات جو ہم کو یہاں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ جو دین کا دائی ہوتا ہے اس کا باطن تو صاف ستھرا ہونا ہی چاہیے، لیکن اس کا ظاہر بھی صاف ستھرا ہو. یعنی وہ ظاہری جو اس کا اپیئرنس ہو، جو پرسنالٹی ہو اس کی، وہ لوگوں کو مرعوب کر دے، لوگ اس کو دیکھ کر اس کے گرویدہ ہو جائیں، جس میں صفائی پہلے نمبر پر ہے. اور ہمارے یہاں پر برا بھلا رہنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے. یہاں پر ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو دوسری وحی تھی اس کے فوراً بعد، کہا جاتا ہے بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ نازل ہو گئی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، سورہ مدثر سے پہلے ہی سورہ فاتحہ نازل ہو چکی تھی. لیکن یہ بات ہمیں جو زیادہ مناسب لگتی ہے، جو نزول قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ 3rd وحی تھی جس میں پورا مکمل سورہ نازل ہوا تھا، کیونکہ اس میں گندگی سے جو دور رہنے کی بات آئی ہے وحی میں، سورہ مدثر کی جو 5 آیتوں شروع کی آیتوں میں، تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جبریل امین نے خود آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ نازل ہوئی تاکہ وضو کے بعد پھر نماز پڑھ سکیں، واللہ اعلم. اور اگلی حدیث میں کہ موسیٰ بن اسماعیل نے ہم سے حدیث بیان کی، ان کو ابو عوانہ نے خبر دی، ان سے موسیٰ بن ابی عائشہ اور ان سے سعید بن جبیر، اور انہوں نے ابن عباس سے، کہ جو کلام الہی میں جو جملہ ہم کو ملتا ہے لا تحرک کی تفسیر میں سنا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ جلدی جلدی نہ قرآن کو پڑھا کریں، اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں. تو یہ اصل میں اس بات کی علامت تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے تاکہ یاد ہو جائے. تو ابن عباس نے کہا کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے. سعید کہتے ہیں میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس کو میں نے ہلاتے دیکھا. پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے. ابن عباس نے کہا پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمے ہے نا، کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ و قرآنہ. پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو. ابن عباس فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمے ہے. پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو تاکہ محفوظ کر سکو. چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جبریل امین وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اکرم اس وحی کو اس طرح پڑھتے جس طرح جبریل امین نے اسے پڑھا تھا. یعنی آپ اس کو دہراتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے، یعنی آپ کو وہ یاد ہو جاتی تھی. اور جب آپ صحابہ کو پڑھ کر سناتے لکھنے کے لیے تو سیم ایز اٹ از آپ دہراتے جیسے جبریل امین نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا. تو یہاں پر اصل میں اس حدیث میں امام بخاری وحی کی جو ابتدائی کیفیت ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک تو وحی کی عظمت کا ہم کو پتہ چلتا ہے، اس کی صداقت کا پتہ چلتا ہے، یعنی یہ وحی اللہ کی طرف سے آتی تھی. جیسے کہ مستشرقین نے الزام لگایا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اکرم پر مرغی کا دورہ پڑتا تھا، یا مشرقین مکہ آپ پر الزام لگاتے تھے کہ کوئی غلام آپ کو پڑھ سنا جاتا ہے، کوئی جن آپ پر پڑھ سنا جاتا ہے، تو یہ سب غلط باتیں تھیں. کیونکہ یہ آیات اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوتی تھی اور اس کو پڑھنے والے جبریل امین ہوتے تھے. اور یہاں پر ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیں، بلکہ آپ اس کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں، کہ مستشرقین ایک بہت بڑا الزام یہ بھی لگاتے ہیں، اور وہ اس کلام کو کلام اللہ کی بجائے جبریل کا کلام کہتے ہیں، اور یہ بہت غلط بات ہے اور بہت بڑا الزام ہے اللہ کے کلام پر. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہوا کلام اللہ، کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو بہت سارے مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جبریل امین نے خود لوح محفوظ سے اٹھا کر اس کو لائے تھے، لہٰذا یہ جبریل کا کلام ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا اس کلام کو، جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ نے کلام کیا اور جبریل نے اس کو سنا، اور پھر جبریل نے بھی اسی طرح سے پڑھ سنایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے سنا تھا، اور پھر رسول اکرم بھی اس کو خاموشی سے سنتے جیسے جبریل نے سنائے تھے، اور پھر اس کو پڑھ کر صحابہ کو سنا دیتے۔ تو پھر کس کا کلام ہوا، یہ آپ بتائیے، پہلے اللہ کا کلام ہوا، اور جبریل نے بھی کیسے بتایا آپ کو یا کیسے سنایا، پڑھ کر سنایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات سمجھ میں آئی آپ کی کہ اس کو ہم کس کا کلام کہیں گے، جبریل کا کلام کہیں گے یا اللہ کا کلام کہیں گے؟ اللہ کا کلام کہیں گے۔ اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو جمع کروا دینا اور اس کو پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی تشریح وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، اور اس کو یاد کروا دینا وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، یعنی آپ کے سینے میں یہ کلام محفوظ ہوتا چلا جاتا تھا، آپ اس کو پھر کبھی نہیں بھولے، الحمدللہ۔ تو رسول اکرم شروع شروع میں آپ کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں آپ بھول نہ جائیں اس کو، تو لہٰذا ان کو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے تھے اور اپنی زبان مبارک کھلاتے رہتے تھے، تو اس سے آپ کو روک دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں، اور اس کی وجہ آپ کا یہی معمول ہو گیا۔ تو ہونٹ ہلانے کا معاملہ جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس نے اپنے عہد میں دیکھا اور فعل نبوی کی ابتدا میں اپنے ہونٹ ہلا کر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ تو ایکچولی یہاں پر اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے ہونٹ ہلنے چاہیے، اگر ہمارے ہونٹ نہیں ہل رہے ہیں اس کا مطلب وہ کلام پڑھ نہیں رہے ہیں بلکہ اس کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے تجوید کا رول آپ نے پڑھا ہوگا نا، آپ کے کیا پڑھایا جاتا ہے کہ مشاہدہ کس کو کہتے ہیں، اطلاع کس کو کہتے ہیں، اور تلاوت کس کو، یعنی انڈیا پاکستان کے اکثر لوگ جو ہے صرف مشاہدہ کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو، یہ اطلاع جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ جب قرآن کی وہ نارمل تلاوت کرتے ہیں تو وہ اپنے ہونٹوں کو حرکت بھی نہیں دیتے ہیں، بس جیسے اردو کی ریڈنگ کرتے ہیں نا یا انگلش کی ریڈنگ کرتے ہیں تو ویسا وہ پڑھ لیتے ہیں بغیر ہونٹوں کو ہلائے، تو جب تک آپ حرکت نہیں دیں گے۔ تو اسی لیے عبداللہ بن عباس اپنے ہونٹوں کو ہلا کر بتاتے تھے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں، تو ایک چیز یہ پتہ چلی کہ پھر تلاوت کیسے کرنی ہے، اور پھر جو سعید بن جبیر تھے انہوں نے اپنے عہد میں جب اس کو روایت کیا تو وہ بھی اپنے ہونٹ ہلاتے تھے، اس لیے اس حدیث کو مسلسل بتحریک کا شفتین کہتے ہیں، کہ ایسی حدیث جس کے راویوں میں ہونٹ ہلانے کا تسلسل پایا جائے، یعنی جیسے انہوں نے سنا تھا یا جیسے انہوں نے دیکھا تو وہ حرکت کر کے بھی بتاتے رہے اور پڑھ کر بھی بتاتے رہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وحی کی جو حفاظت ہے، چاہے وہ وحی خفی ہو چاہے وہ وحی جلی ہو، اس کی حفاظت کیسے کی گئی کہ اس میں حرکات اور سکنات، یعنی جو آپ کا اشارہ تھا، جو آپ کے حرکات تھے، اس کو بھی محفوظ کر دیا گیا سبحان اللہ، اور نقل در نقل محفوظ رکھا گیا، یعنی یہ رسول اکرم سے لے کر صحابہ تک، صحابہ کے بعد تابعین سے لے کر تبع تابعین تک، اور تبع تابعین سے لے کر بعد میں محدثین تک، ہر چیز اس طرح سے وہ لوگ کاپی کر کے سناتے تھے کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، سبحان اللہ، اس سے حفاظت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس پر امام بخاری رحم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو ثم ان علینا بیانا، تو اس طرف بھی ہے کہ قرآن مجید کی عملی تفسیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اپنے عمل سے کر کے دکھایا، یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی حفاظت کا ایک ذریعہ تھا۔ اس سے حدیث نبوی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ جو رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو مطلب قرآن کے ہر عمل کو جو رسول اکرم نے کیا اس کو بھی محفوظ کر دیا گیا الحمدللہ، اور وہ کیا تھا، حدیث تھی وہ دیکھا جائے تو۔ تو جو لوگ حدیث نبوی میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں یا اس کو غلط قرار دیتے ہیں یا ایسی مضموم کوششیں کرتے ہیں یا باطل خیالات کی جو ہے اشاعت کرتے ہیں، تو اس سے بھی یہاں پر ان سب کا ریجیکشن ہوتا ہے کہ الحمدللہ جو صحیح حدیث ہے وہ وحی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کو وحی مطلوع اور حدیث کو وحی غیر مطلوع قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی حدیث، کے جو معلم ہے اور جو طالب علم ہے ان کے کیا آداب ہونے چاہیے علم سیکھنے کے، وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سننا اور کیسے سننا، یعنی کانوں سے سننا، پھر اس فعل کو یاد رکھنا جو آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس کو محفوظ رکھنا، تو دونوں چیزیں، یعنی ایک طالب علم کے لیے جب وہ کلاس روم میں بیٹھتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی کھلی ہونی چاہیے، اس کا ذہن بھی کھلا ہونا چاہیے، اور اس کے ہاتھ لکھنے میں بھی مشغول ہونا چاہیے۔ تو اس لیے طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ درس کے وقت اپنے کانوں اور آنکھوں سے معلم پر پوری توجہ رکھے اور اپنے استاد کے چہرے پر نظر جمائے رکھے، اس کے لب و لہجے، اس کے اشارات کو سمجھنے کے لیے نگاہ استاد کی طرف اٹھی ہو، اور الحمدللہ قرآن کا یہ شرف ہے یا اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ جب بھی قرآن یا حدیث پڑھی جائے اس کا درس دیتے وقت پوری طرح سے اپنے آپ کو متوجہ کر لیں اور پوری طرح سے سننے اور سمجھنے کا کام لیں. تو ہر خطبے کے وقت یا جو بھی کلاس ہوتی ہے اس کے وقت اپنے آپ کو ایک سنجیدہ طالب علم ظاہر کریں. تو جب رسول اکرم کے پاس جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کی طبیعت پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی. تو آپ سوچے کہ پھر یہ وحی ہے جسے ہم پڑھتے ہیں اور جسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کم از کم کچھ تو ہمارے اوپر اس کا اثر ہونا چاہیے. جیسے کہ خود عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبانی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم پر کیا اثر ہوتا تھا وحی کے نزول کے وقت، کہ آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے سخت سردی کے موسم میں بھی. تو بہرحال اس ایک حدیث سے بہت ساری چیزیں پتہ چلی. مجھے امید ہے آپ ون بائی ون ایک ایک پوائنٹ آپ لکھتے جائیں گے، جیسے جب بھی جو حدیث ہوتی ہے اس کے بعد اس کے جو ایکسپلینیشن ہوتا ہے اس کا اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں، تو وہ آپ لکھتے جائیں. وہی مین چیز ہے اصل میں، اس حدیث سے کیا ہم کو سیکھنے کو ملا وہ پوائنٹ آپ کو یاد رہنے چاہیے. اگلی حدیث دیکھیے. ہم کو عبدان نے حدیث بیان کی، عبداللہ بن مبارک نے خبر دن کو یونس علیہ نے زہری سے یہ حدیث سنی. اور ایک اور روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں سے زیادہ جواد یعنی سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبریل امین سے آپ ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے. جبریل امین رمضان کی حضرات میں آپ سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے. غرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، اس حدیث سے بھی بہت سارے فائدے ہم کو ملتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جبریل امین ویسے تو بیچ میں آتے ہی رہتے تھے، لیکن ہر رمضان میں اسپیشلی آپ آتے تھے جبریل امین رسول اکرم کے ساتھ قرآن کا دور کرنے کے لیے. اور رسول اکرم اور جبریل امین قرآن مجید کا دور کیا کرتے، تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن یعنی وحی کا نزول رمضان میں ہوا، جیسے کہ خود شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے پتہ چلتا ہے. پھر یہ نزول لوح نزول قرآن جو عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق لوح محفوظ سے بیت العزت میں آسمان دنیا کی طرف تھا، پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول رمضان میں شروع ہوا. اس لیے رمضان قرآن کریم کا خاص مہینہ ہے یا یادگار مہینہ قرار پایا، اور اسی وجہ سے اس مبارک مہینے میں آپ جبریل امین کے ساتھ قرآن کا باقاعدہ دور فرمایا کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو سخاوت ہے اس کا ذکر کیا گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے سے ملاقات کے بعد آپ کی سخاوت کا حال بالکل مختلف ہو جاتا تھا. تو ظاہر سی بات ایک آسمانی مخلوق سے ملنے کے بعد انسان کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے ہم سب جانتے ہیں. جیسے کہ جو بھی ہم احادیث پڑھتے ہیں کہ فرشتے کب موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ یا فرشتے کب ہوتے ہیں، اب دیکھیں اس کا ایک الگ ہی ایک نورانی اثر ہوتا ہے، ایک روحانی اثر ہوتا ہے. تو جب جبریل امین بھی رسول اکرم سے ملتے تھے تو اس لیے رسول اکرم کی کیفیت بالکل ڈفرنٹ ہو جاتی تھی. آپ انتہا سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے مال تقسیم کرنے میں، لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں، ہر طرح سے. تو صرف مال ہی نہیں بلکہ جو بھی چیز آپ کے پاس تھی، چاہے وہ علم ہو یا حکمت ہو، تعلیم و تربیت ہو، تزکیہ ہو، وہ سب دینے میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خیر میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے تھے. آپ کو اجود الناس کہا گیا، یعنی بہت زیادہ سخی لوگوں میں. جو علم کے تشنگان تھے، یعنی جو علم سے محروم تھے، ان کو علم دیا کرتے، اس میں بھی سخاوت. گمراہوں کے لیے آپ ہدایت کا ذریعہ تھے، روحانی سخاوت. ہر لحاظ سے آپ تمام انسانیت کے لیے ایک سخی پرسن تھے. اور اسی لیے تمام احادیث کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں، ہر موضوع پر، ہر ٹاپک پر رسول اکرم کی رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے الحمدللہ. تو آپ کو سخاوت میں تیز ہواؤں سے تشبیہ دی گئی ہے. تو جیسے جب بارش برستی ہے اور اس سے زمین سیراب ہوتی ہے اور سبز و شاداب ہو جاتی ہے اور لہلہا اٹھتی ہے اور اس سے بہت سارے پھل اور پھول ہم کو ملتے ہیں الحمدللہ، تو اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کے لیے، جو کہ ایک طرح سے بکھری ہوئی انسانیت تھی اور اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہی تھی، گمراہی کے اندھیرے تھے، ضلالت کے اندھیرے تھے، ہر طرح سے ایک طرح سے یہ امت یا یہ انسانیت پریشانی کا شکار تھی، لیکن رسول اکرم کی شخصیت ان کے لیے ایک طرح سے بارانِ رحمت ثابت ہوئی. آپ نے جب وہ اپنا علم جو وحی کے ذریعے آپ کو ملا تھا وہ لوگوں کے درمیان پھیلایا، اس کو علم کو عام کیا، تو لوگ اس سے سیراب ہوتے گئے الحمدللہ، اور اس سے پھر بہت زیادہ فائدہ ہوا، پوری دنیا کو فائدہ ہوا الحمدللہ. تو قرآن اس کی بہت ساری برکات ہیں، اور اس پر عمل کرنا آپ کی احادیث کہلایا. اس سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جیسے جب استاد سے ملاقات ہوتی ہے یا جب معلم سے ملاقات ہو تو اس کے بعد اس کا اثر بہت دیر تک رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم پڑھیں گے آگے کتاب العلم میں انشاءاللہ کہ وہاں پر بھی جبریل امین آتے ہیں اور رسول اکرم سے سوالات پوچھتے ہیں، تو وہاں پر بھی بتایا گیا کہ ایک طالب علم اور ایک استاد کا کیسے رویہ ہونا چاہیے. डीलिंग कैसी होनी चाहिए और सवाल कैसे पूछना चाहिए, और ये जो टच करना होता है उस्ताद का तालिब इल्म को, कि शाबाशी देना, सर पर हाथ रखना, सीने पर हाथ रखकर दुआ देना, कंधे थपथपाना, शाबाशी देना, तो उससे भी बहुत असर पड़ता है। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहरहाल इस हदीस से भी हमको बहुत सारे वाकयात और बहुत सारे फायदे मिले कि कुरान पढ़ने से इंसान में सखावत पैदा होती है, जब वो अपने से बेहतर या जो ऐसी रूहानी मखलूक से मिलता है या नूरानी मखलूक से मिलता है या फिर अपने उस्ताद से मिलता है, चाहे वो इंसान उस्ताद तो जाहिर सी बात है हमारे उस्ताद तो इंसान ही होंगे, अब तो कोई फरिश्ते नहीं आने वाले, तो उसका भी बहुत असर होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका असर हमारे ऊपर दिखाई देना चाहिए कि हम भी जो सखावत में आगे बढ़ जाएं। फिर अगली हदीस हदीस नंबर सेवन हमको अबुल यमान हकम बिन नाफे ने रिवायत की है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हदीस है। ये भी आप इस नजरिए से देखें कि कोई भी चीज को मालूमात, कोई भी चीज की मालूमात हासिल करने के सोर्सेस, जराए क्या होने चाहिए, और दुश्मन की हर चीज पर हमको नजर रखना चाहिए। ये नहीं कि दुश्मन अगर है तो उसको हर तरह से हम बुरा भलाई कहें, बल्कि उसकी जो खूबी है उस पर भी नजर रखना चाहिए। इसलिए इमाम बुखारी हदीस यहां पर लाए हैं। इस हदीस की शोएब ने खबर दी, उन्होंने जोहरी से हदीस सुनी और उन्हें उबैदुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन उतबा बिन मसूद ने खबर दी कि अब्दुल्ला बिन अब्बास से अबू सुफियान बिन हरब ने यह वाकया बयान किया कि हिरकल जो शाह रूम था उसने उनके पास कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा, और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे, और ये वो जमाना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था, यानी सुलह हुदैबिया। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हिरकल के पास एलिया पहुंचे, एलिया एक उस शहर का नाम है जहां हिरकल ने दरबार तलब किया था, वो किसी पादरी से वहां मिलने आया था असल में, अपने किसी मजहबी पेशवा से। उसके गिर्द रूम के बड़े बड़े लोग, उलमा और उमरा बैठे हुए थे। हिरकल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, तर्जुमान मालूम ना आपको, जो ट्रांसलेटर होता है, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज्यादा करीबी अजीज है, यानी तुम में से कौन शख्स है जिसने रिसालत का दावा किया है उसका करीबी रिश्तेदार। ठीक है, अबू सुफियान कहते कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूं। ये सुन कहने के देखे, अबू सुफियान अभी उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था उन्होंने। ये सुनकर हिरकल ने हुक्म दिया कि इसको, इन अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ और उसके साथियों को उसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से उस शख्स यानी मोहम्मद के बारे में हालात पूछता रहूंगा, अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। और अबू सुफियान का कौल आप देखिए, वो कहते हैं कि खुदा की कसम अगर मुझे गैरत न आती कि लोग मुझको झुठलाएंगे तो मैं आपकी निस्बत जरूर गलत गोई से काम लेता। यानी आप देख लीजिए, क्योंकि वो दुश्मन थे ना अबू सुफियान को उस वक्त, बाद में वो ईमान लाए। और हिरकल ने देखे कितनी अकलमंदी दिखाई कि अबू सुफियान को आगे बिठाया और उनके पीछे दूसरे लोगों को खड़ा कर दिया, और क्या कहा कि अगर ये अबू सुफियान कहीं झूठ बोले तो तुम लोग मुझे इशारा कर देना। हिरकल कहने लगा, खैर पहली बात जो हिरकल ने मुझसे पूछी, अबू सुफियान कहते कि हिरकल ने जो पहली बात मुझसे पूछी वो ये कि उस शख्स का खानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे और आली नसब वाले हैं। कहने लगा, इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी कोई बात कही थी? अबू सुफियान ने कहा, नहीं। कहने लगा, अच्छा उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है? मैंने कहा, नहीं। फिर उसने कहा, बड़े लोगों ने उसकी पैरवी अख्तियार की है या कमजोरों ने, यानी अमीरों ने या कमजोरों ने? मैंने कहा, नहीं, कमजोरों ने। फिर कहने लगा हिरकल, उसके ताबेदार यानी मानने वाले रोज बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है, यानी मुर्तिद भी हो जाता है? अबू सुफियान ने कहा, नहीं। कहने लगा, क्या अपने इस दावे नबुवत से पहले कभी किसी भी मौके पर उसने झूठ बोला है? मैंने कहा, नहीं। और अब हमारी उससे सुलह की एक मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो उसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं इस बात के सिवा कोई और चीज रसूल अकरम के बारे में नहीं झूठ उस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। यानी जो एक मुआहदा हुआ हुआ है, अब मालूम नहीं कि वो मुआहदे में डामाडोल होता है या नहीं, तो बस यही बात मैं उसको थोड़ा सा हिरकल के सामने बयान कर सका। हिरकल ने कहा कि तुम्हारी उससे कभी लड़ाई भी हुई है? हमने कहा कि हाँ हुई है। हिरकल बोला, फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है? मैंने कहा, लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हिरकल ने पूछा, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? मैंने कहा, वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और उसका किसी को उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سن کر پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تھا تو تم نے کہا کہ وہ ہمیں عالی نسب ہے، اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جایا کرتے۔ اب آپ دیکھیں ہرقل کا ہر بات کا جواب، آپ غور سے سنتے جائیے، بہت ہی انٹرسٹنگ حدیث ہے۔ تو میں نے تم سے جو پہلا سوال کیا تھا کہ وہ نسب میں کیسا ہے، اور تم نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہے، تو پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کبھی کسی اور نے بھی کہی تھی، تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تقلید کی، یعنی نقل اتاری ہے، جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے، تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانے اپنے آبا و اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور جب میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے، یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ کو، یعنی جھوٹ کہتے ہوئے کیا سنا ہے یا اس کا الزام لگا ہے اس پر، تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بات کہہ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ہرقل اہل کتاب میں سے تھا نا، تو بھلا جو شخص انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا تو وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیروکار ہوتے ہیں یا کمزور آدمی، تو تم نے کہا کہ کمزور۔ تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ اہل کتاب میں سے تھا لیکن وہ ایمان کی کیفیت کو جانتا تھا، اور امام بخاری اس لیے اس حدیث کو کتاب الایمان میں بھی لے آئے ہیں۔ آپ دیکھیں کیسی کتنی بہترین بات اس نے کی کہ ایمان کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے، تو تم نے کہا کہ نہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے، تو کہتا ہے تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے کہ جن کے دلوں میں اس کی مسرت رج بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ اور واقعی میں کبھی ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں، اللہ نہ کرے یہ ایمان نہ ہوتا آج ہمارے سینوں میں اور ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ہوتا تو ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے تھے۔ کتنا اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر میں بیٹھے بٹھائے ماؤں کی گود سے ہم کو اسلام اور ایمان نصیب کر دیا، الحمدللہ۔ اور ہے نہیں ہے یہ کیفیت، آپ بتائیے ایمان کی، کہ جب یہ دلوں میں رچ بس جاتا ہے تو اس کو چھوڑنے کو یا اس کو کم کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، دل چاہتا ہے اس کو بڑھاتے ہی رہے بڑھاتے ہی رہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں، نہیں عہد کو توڑتے ہیں، تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ عہد کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں، تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ اس نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کر کے بتایا جہاں وہ پیر رکھے بیٹھا تھا، تو ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں، یہ میرے دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اسے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خط منگایا جو آپ نے دحیہ قلب رضی اللہ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط شاہ روم کے لیے، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں، اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا، اور اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غوغا ہوا، بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے ابو کفشا کے بیٹے، یعنی رسول اکرم کو ابو کفشا کہتے تھے کیونکہ ابو کفشا پرانے زمانے میں صابی بن گئے تھے، یعنی کوئی دوسرے دین میں چلے گئے تھے، تو ایسے کوئی بھی شخص جو بے دین ہو جاتا ان کی نظر میں، قریش کے نظر میں، تو اس کو ابو کفشا کا بیٹا کہتے تھے۔ تو کہا کہ ابو کفشا کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے، دیکھو تو اس سے بنی اسفر یعنی روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے، اور مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا رضی اللہ عنہ۔ تو جو راوی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم، ہرکل کا مذاہب اور شام کے نصارہ کا لارڈ پادری بیان کرتا تھا کہ ہرکل جب ایلیا آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے، بھلا اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بھیجیے کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائیں۔ وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرقل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہے یا نہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہرقل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہی محمد اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہرقل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہرقل حمص چلا گیا۔ ابھی حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا۔ اس کی رائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کے موافق ہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا، اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ پھر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرقل نے اس بات سے ان کی نئی نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ میں نے دیکھ لی۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ بالآخر ہرقل کی آخری حالت یہی رہی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن کیسان، یونس اور محمد نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی طویل حدیث، ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث کو دراصل ایک بطور مثال کے پیش کیا گیا کہ اصل اخلاق یا اصل جیت تو وہی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیں۔ الحق ما شہدت به الاعداء، کہ اس سے وحی کی، یعنی جو نزول وحی کی اقسام یا وحی کا جو زمانہ یا اس کی تفصیلات پتہ چلتی ہیں کہ آپ دیکھیں ہرقل نے، چونکہ وہ بھی اہل کتاب میں سے تھا اور اس کو معلوم تھا وحی کیا ہوتی ہے، تو لہٰذا اس نے وہ تمام باتیں بتا دی اور پوچھ بھی لیا اس نے تمام لوگوں کے سامنے، تو تمام تفصیل یہاں پر نقل کر دی گئی جو دو اہم ترین شخصیوں کے درمیان ایک مکالمہ ہے جس کا موضوع رسول اکرم کی ذات گرامی ہے اور آپ کی نبوت اور رسالت ہے۔ یہ دونوں شخصیتیں اس وقت غیر مسلم تھیں، باہمی طور پر دونوں کے قوم اور وطن، تہذیب و تمدن میں ہر طرح سے وہ دل مشرقین کہہ سکتے ہیں کہ بالکل بہت دوری تھی، یعنی رومی کہاں اور عرب کہاں۔ وہ عرب لوگوں کو کوئی ویلیو نہیں دیتے تھے، کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ یہ دونوں غیر مسلم تھے، دونوں رسول اکرم کے دشمن تھے اور دونوں کی جو تہذیبیں تھیں بالکل مختلف تھیں۔ امانت، دیانت اور اخلاق کے لحاظ سے ہر دو اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہستیاں تھیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا جو مکالمہ ہے بہت ہی جچا تلا ہوگا، ان کی رائے بہت ہی اعلی اور عرفہ ہوگی، اسی لیے اس حدیث میں پورے طور پر یہ چیز موجود ہے۔ اسی لیے حدیث کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ وہی شہادت ہے کہ دشمن جس کی شہادت دے رہے ہیں، یعنی گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ سچے نبی ہیں، ان میں وہ تمام باتیں موجود تھی جو ایک نبی میں ہونی چاہیے۔ اس حدیث کو امام بخاری کئی جگہ لائے ہیں، کتاب الجہاد میں، کتاب التفسیر میں، کتاب الشہادت میں، کتاب الجزیہ و آداب میں، کتاب ایمان و علم میں اور مغازی میں، بہت جگہ اس حدیث کو لائے ہیں اور ہر جگہ اسی مقام کے باب سے اس کی مطابقت پیدا کرتے ہوئے اس سے بہت سے احکام اور مسائل میں استنباط فرمایا ہے، یعنی اس سے بہت سارے مسائل کا حل نکالا ہے. اس لیے امام بخاری کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ متجددین، یعنی الحمدللہ نئے مسائل کا حل نکالنے والے بھی تھے پرانی احادیث سے، اور بہترین محدث تھے، بہترین فقیہ تھے، اور ان کے ابواب سے ہی ان کی فقاہت کا پتہ چلتا تھا. تو بہرحال یہ حدیث ہمیں بہت سارے فائدے دیتی ہیں، جس میں ایک دشمن نے رسول اکرم کی تعریف کی ہے. اور حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، اچھا ایک اور بھی بات ذہن میں رکھنے کے، ویسے تو سیرت امام بخاری میں ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے مشہور جو کتاب تھی صحیح بخاری کی، جو تفسیر تھی یا سب سے مشہور جو صحیح بخاری کی شرح تھی، وہ کس نے لکھی تھی؟ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ فقہی جو حکمت ہم کو نظر آتی ہے امام بخاری کی، تو انہوں نے اس کا کوئی خانہ خالی نہیں رہنے دیا. انہوں نے اپنے فہم سے حدیث سے کئی معنی نکالے، اس سے استخراج کیے. استخراج کہتے ہیں کوئی بھی چیز سے کوئی نئی چیز کا حل نکالنا، اس کے اور بھی ایکسپلینیشن دینا. تو اسی لیے امام بخاری اس کو مختلف ابواب میں لے آئے ہیں اس حدیث کو، تاکہ اس سے مسلمانوں کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط بھیجا گیا تھا، یہ خط جب یعنی ہرقل کے نام بھیجا گیا تھا، وہ خط بہت سالوں کے بعد، ابھی تقریباً یعنی 100-200 سال پہلے کھدائی جب ہوئی وہاں پر روم کی، تو وہاں سے ایک صندوق میں وہ خط بھی نکلا، جب وہ پرانی چیزوں کی کھدائی ہوئی تو آثار قدیمہ کی. اور وہ خط جب نکالا گیا تو خط میں جو مضمون تھا اور جو ابو ہریرہ کی حدیث ہے جس میں وہ مضمون بیان کیا گیا خط کا، اس میں کوئی فرق نہیں تھا، کیونکہ وہ خط ایکچولی اس زمانے میں ہرن کی کھال پر یا کوئی کپڑے پر لکھا جاتا تھا. تو وہ خط آج بھی نکلا ہے اور ایز اٹ از اس سے حدیث کی حفاظت کا بھی ہم کو پتہ چلتا ہے. دوسری چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ رسول اکرم نے تقریباً 7 ہجری میں تمام بادشاہوں کو خطوط لکھوائے تھے، تو اتنا پرانا خط ابھی تک وہ محفوظ رہا، اور اس کے لیے سفیر مقرر کیے تھے آپ نے، الگ الگ جگہ آپ نے وہ بھیجے تھے خطوط بھیجنے کے لیے، اور اس پر آپ مہر، آپ کی جو انگوٹھی آپ نے تیار کی تھی اسی سے مہر لگاتے تھے، کیونکہ لوگوں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں بغیر مہر کے خط نہیں کھولتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اور اس انگوٹھی پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. ہرقل جو کہ شاہ قسطنطنیہ یا روما کی مشرقی شاخ، اس کا سلطنت کا شہنشاہ تھا، عیسائی مذہب فالو کرتا تھا، دہیا کلبی اس کے پاس یہ خط لے کر گئے تھے. اور آپ کو معلوم ہے دہیا کلبی، ان کی پرسنالٹی ایسی تھی دہیا کلبی کی، جن کو اپنے بنو کلاب کا یوسف کہا جاتا تھا، ان کو بنو کلب سے تعلق رکھتے تھے، اور بہت ہی بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے. کہا جاتا ہے ان کی آواز، ان کا رعب، ان کا دبدبہ، ان کی ہائٹ، ان کی ہیلتھ اور ان کا رنگ، بہت خوبصورت پرسنالٹی کے مالک تھے ماشاءاللہ، بہت اسمارٹ تھے اور بہت زیادہ ان میں رعب اور دبدبہ تھا. تو آپ دیکھیں اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم ایسی اسپیشل جگہوں پر بھیجنے کے لیے کن لوگوں کو منتخب کرتے تھے، جن کی ظاہری پرسنالٹی بھی بہت زیادہ بارعب ہو الحمدللہ. اور ان کو بنو کلاب کا یوسف کہا جاتا تھا کیونکہ بہت خوبصورت بھی تھے، اور جبریل امین انہی کی شکل میں اکثر آتے تھے سبحان اللہ. تو یہ خط لے کر گئے تھے، یہ بادشاہ سے بیت المقدس کے مقام پر ملے، جسے یہاں لفظ ایلیا سے یاد کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی بیت اللہ کے ہیں. ایلیا جو عبرانی زبان میں ایل اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اسرائیل، تو ایل اللہ اور اسرا بندہ، اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے. تو جیسے بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھے، نہیں اللہ کے بندے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کو اللہ کا بندہ کہنا زیادہ پسند فرماتا ہے، عبداللہ کہنا. تو ایلیا سے مراد بیت المقدس ہے. ہرقل نے سفیر کے اعزاز میں بڑا ہی شاندار دربار منعقد کیا تھا، اور سفیر سے رسول اکرم کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھتا رہا. اس کے بعد ہرقل نے مزید تحقیق کے لیے کہ حکم دیا کہ جو کوئی بھی یہاں مکہ سے شخص آیا ہو اس سے بات کی جائے، اور اتفاق سے ابو سفیان آئے ہوئے تھے اور ان سے پوچھا گیا. ان کو بیت المقدس بلا کر دربار میں پیش کیا گیا. ان دنوں ابو سفیان رسول اکرم کے جانی دشمن تھے، لیکن بعد میں جب قیصر کے دربار میں ان کی زبان سے کوئی جھوٹ نہ نکل سکا اور وہ سچ بات بولتے رہے. ہرقل نے رسول اکرم سے کے تعلق سے بہت سارے سوالات کیے، 10 سوال کیے، جو بہت گہرے اور بہت ہی حقائق پر مبنی تھے، اور ان کے جوابات میں ابو سفیان نے بھی ان حقائق کا اظہار کیا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پتہ چلتا ہے. ہرقل کے دل میں جو باتیں نقش ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنی قوم کے خوف سے ایمان نہ لا سکا، اور اس کی ہر بات حرف بہ حرف صحیح ہوئی. اسی ملک روم میں الحمدللہ مسلمان ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں گئے اور آخر وقت میں خود مسلمان وہاں کی جو سرحدیں تھیں اس پر الحمدللہ فتح پا چکے تھے. لیکن ابو بکر صدیق اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پورا بیت المقدس الحمدللہ فتح ہو گیا الحمدللہ. جو گبن ہے بہت مشہور تاریخ نگار ہے, یعنی رائٹر ہے, ہسٹورین ہے سمجھے, گبن بہت مشہور شخص ہے یہ. اس گبن کے لفظوں میں تمام مسیحی دنیا پر سکتے کی حالت طاری ہو گئی, کیونکہ مسیحیت کی اس سے بڑی توہین کو نہ تو مذہب کو کوئی معجزہ ہی روک سکا اور نہ عیسائی شہنشاہ کا لشکر جرار. پھر یہ صرف بیت المقدس ہی کی فتح نہ تھی بلکہ تمام ایشیا اور افریقہ میں مسیحی جو حکومتیں تھیں ان سب کا خاتمہ تھا. ہرقل کے یہ الفاظ جو اس نے تختہ جہاز پر لبنان کی چوٹیوں کو مخاطب کر کے کہتے کہ آج تک مورخین کی زبانوں پر موجود ہے, الوداع سلزمین شام, ہمیشہ کے لیے الوداع. یعنی وہ سمجھ گیا تھا کہ اب عیسائیوں کا یہاں کوئی زور نہیں, اب یہاں مسلمانوں کی حکومت آنے والی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھے کہ کیسے مسلمانوں کو غلبہ دیا. تو اس نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ عرب سے ہوگا لیکن وہ اس جگہ کا ضرور مالک ہو جائے گا. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان کی خدمت میں پہنچ کر ان کے پاؤں دھوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. لیکن اس کے اپنے لوگ اس کی بات نہ مانے اور وہ حکومت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اسلام نہ لا سکا. تو بہرحال ابن ناتور شام میں عیسائی لاٹ پادری اور وہاں کا گورنر بھی تھا اور اسی کے پھر وہاں سامنے یہ سب باتیں ہوئی تھیں. تو یہ احادیث تھیں جو کتاب الوحی کے طور پر تھی. اور یہاں پر ہمیں دیکھتے ہیں کہ اپنی نیت کو درست رکھا جائے. جب نیت درست ہوگی تو سارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا, آپ نے دعوت دین کا کام کیا اور آپ دیکھیں 23 سال کے عرصے میں رسول اکرم کو کیسے کامیابی حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے صحابہ آپ کو نوازے جو آپ کے مددگار تھے, اور صحابہ کی بھی نیت آپ دیکھیں کہ کیسا ان کا ایمان تھا, کیسے اس میں پختگی تھی اور کیسا ان کا اخلاص تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا چلا گیا اور صحابہ اکرام ایک ملک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا فتح کرتے چلے گئے الحمدللہ. تو جن کے دل ہر بغض اور پاک سے خالی ہوتے ہیں, جو اپنے مقصد کے لیے جیتے ہیں اور جن کی جو صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہمیشہ کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں اور وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ ہی جاتے ہیں. تو ہم بھی اپنی نیتوں کو ہمیشہ خالص رکھیں, اپنی منزل پر نظر رکھیں, یعنی جنت اور اللہ کی رضامندی پر نظر رکھیں اور کام مسلسل کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اور راستے کھولتا چلا جائے گا انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے عربوں کو غلامی کی زنجیروں سے نکالا, جو جہالت کے اندھیروں سے نکالا, اور ہدایت دی ان کو, ان کے اخلاق بہتر بنائے اور دنیا کا پیشور امام ان کو بنا دیا الحمدللہ. ایک قرآن کو فالو کرنے سے کتنے سارے فائدے ہوئے, شرک کا خاتمہ ہوا الحمدللہ. اور پھر یہ کتاب وحی کا جو بیان ہے اس کا بھی یہاں پر اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. علم آ جانے کے بعد عمل نہ کرنا انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہے. اسی لیے جو اگلا جو چیپٹر رہے گا نا ایمان کے بعد کا, کتاب العلم, تو اس میں ہم یہی دیکھیں گے. اس میں امام بخاری نے فضیلت ظاہر کی ہے کہ یعنی علم بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری, دونوں ضروری ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. یعنی علم کے بعد عمل ضروری ہے, ورنہ پھر وہ جو علم ہے وہ بیکار اور ضائع چلا جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ الحمدللہ اتنا بہترین علم ہم حاصل کریں اور کتنی خوبصورت احادیث ہیں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس میں جب ہم کتاب العلم پڑھیں گے تو اس میں ہم جو ان علم کو آگے پہنچانے کے جو سورسز, جو ذرائع ہیں, جب ہم وہ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کہا جاتا ہے کہ آج کل جو ہوم اسکولنگ کا جو رواج ویسٹرن کنٹریز میں عام ہے, اور جو ان کے جو خاص لوگ ہیں جو کیتھولک عیسائی ہیں اور جو ابھی تک اپنی تعلیمات پر جمے ہوئے ہیں, اور جو جن کے یہاں پر شراب بھی حرام ہے, ڈانس حرام ہے, سب یہ ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں, تو وہ لوگ جب ہوم اسکولنگ کرواتے ہیں تو وہ لوگ کون سا جو طریقہ فالو کرتے ہیں, جو امام بخاری نے یہاں پر حدیث کا ثابت کیا کہ حدیث بیان کرنے کے لیے جو طریقے ثابت کیے, یعنی جو طریقے اپنائے جاتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس تو ہر چیز موجود ہے دیکھا جائے تو, ہم کو کہیں اور کسی اور پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن ہم دوسروں سے اغیار سے ہم چراغ روشنی مانگتے ہیں جبکہ ہمارے پاس تو خود سورج موجود ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کا واقعی میں بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں قرآن کے بعد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. آمین.